نبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، ليلة القدر خير من ألف شهر. ماہ مبارک رمضان میں زیادہ جو گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے، روزے اور اس روزے کا مقاصد اور فلسفہ کیا ہے، روزے اللہ پاک نے کیوں واجب کیے ہیں، تو روزہ اور نماز قرآن مجید کی آیت ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی دنیا آخرت کی جتنی مشکلات ہیں، اگر ان دو عبادتوں کو ہم صحیح انجام دیں اور اہل بیت سے توسل رکھیں تو نہ دنیا کی کوئی مشکل رہے گی نہ آخرت کی. وسعین یعنی مدد حاصل کرو، صبر سے مراد یہی اور روزہ ہے، نماز سے اور روزے سے. جیسے بتایا گیا کہ ایک ہر عبادت ایک ظاہر ایک باطن ہے، اور روزے کا ظاہر بھی جو ہے وہ سخت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، مگر اس کا جو باطن ہے اس میں لذت ہے، نورانیت ہے. پہلا مقصد ہے کہ ول پاور جو ہے انسان کا بڑھ جاتا ہے، اور جتنے لوگ جو ہیں دنیا میں عظیم گزرے ہیں کسی مذہب ملت سے بھی ہوں تو ول پاور کی وجہ سے، ساتوں اعضاء پہ آپ کا کنٹرول ہوتا ہے. یعنی حقیقی جو روزہ ہے کہ آنکھ بھی روزے سے زبان بھی، اور تیسرا جو روزہ ہے وہ سب سے پاورفل ہے. تیسرا روزہ ہے کہ خیال بھی روزے سے رہے. 99% سے زیادہ لوگ آپ جانتے ہیں کہ خیال کے غلام، اور جتنے سائیکولوجیکلی بیماریاں ہیں ان کا تعلق خیال وہم سے ہے. جب آپ خیال اور وہم کو پاک کرتے ہیں نا، یعنی کنٹرول کر لیتے ہیں، یعنی کبھی سائیکولوجیکلی مریض نہیں رہیں گے آپ. یہ بہت بڑی بات ہے، کبھی ڈپریشن میں نہیں رہیں گے. اور روزے میں اصل میں یہ ٹریننگ ہے جو ہم لوگ نہیں لیتے. اس میں کئی ایکسرسائز ہیں جو اہل بیت نے بتلائی ہیں، جیسے دعا بھی حمزہ سمالی، یہ جو ہے تقریباً یوٹیوب پہ اور کئی جگہ پر جو ہم نے ریکارڈ کرائے تھے حرم میں، ان سے استفادہ کریں. ماہ مبارک کا سب سے بہترین ڈش یہی ہے، روحانی ڈش دعا بھی حمزہ سمالی. تو تقریباً 30 کلپس ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، وہ یاد بھی کریں تو پوری زندگی میں دنیا آخرت میں یہ بہت مفید ہے. تو دعوی حمزہ سمالی میں جو ٹریننگ دی گئی ہے، خیال اور سانسوں کو ملا کے ذکر کرنا، قرآن مجید نے اسے ذکر انفسی کہا ہے. ایک ذکر ہم زبان سے کرتے ہیں، ایک دل سے کرتے ہیں، ایک جو ہے خیال سے ذکر کریں. خیال کا جو ذکر ہے وہ زیادہ پاورفل ہے، ذکر انفسی کہتے ہیں، اس کا جو ہے پورے اعضاء پہ اثر ہوتا ہے. اسے خوف کا خیال آتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، یعنی خیال جو ہے نا وہ اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے. تو جیسے امام پاک نے فرمایا کہ ایک سانس میں جتنی مرتبہ کہو یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، یہاں تک سانس ٹوٹ جائے. اور پھر ایک اور ہے کہ بھائی اگر آپ کو دعا قبول کروانی ہے، مشکلات ہیں، اقتصادی مشکلات ہو، یا تو سجدہ ایک اہل بیت نے بتلایا، تقریباً 25 سجدے ہیں، انشاءاللہ آپ یاد دلائیے گا تو یہ ان میں سے ایک ایک سجدہ آپ کو بتائیں گے. شکر کے 25 سجدے اہل بیت نے بتلائے، بہت بہت مفید ہے، بہت اس میں نورانیت بڑھتی ہے، پرابلم سالو ہو جاتے ہیں، ٹینشن سٹریس ختم ہوتا ہے. تو اگر دعا قبول نہیں ہو رہی، مشکلات کو حل کرنے کے لیے سجدہ ہے. امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے، ایک سانس میں 14 مرتبہ کہو، سجدے میں یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا اللہ کا نام ہے وہاب. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تو عطا کرنے والا ہے, رازق بھی ہے, غنی بھی ہے. یا وہاب یعنی ہم لائق نہ ہوں پھر بھی خدا عطا کرتے ہیں, یعنی اس کو کہتے ہیں یا وہاب. یعنی ایک مطلب ہمارے اندر صلاحیت ہو, ہم نیک ہوں, متقی ہوں, انسان اگر گنہگار بھی ہے تو پھر یا وہاب کے ذکر سے اسے خدا عطا فرماتے. اب یہ جو ہے ٹریننگ ہے ان ایام کے دوران, یہ ایک اور سجدہ ہے کہ یا اللہ یا رباہ یا سیدہ, اللہ کے نام ہے رباہ یا سیدہ یا اللہ. وہ معصوم فرماتے ہیں کہ ایک سانس میں جتنی مرتبہ کہہ سکتے ہو سجدے میں کہو. سانس جو ہے بریدنگ ٹیکنیک اسے کہتے ہیں, یہ سب سے پاورفل اسلامی میڈیٹیشن ہے, دوسرے لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں. سانس تو لینا ہی لینا ہے, نکالنا ہے, تو خیال اور سانسوں کو ملا کے یعنی زبان کو انگلی رکھ کے پہلے انسان پریکٹس کریں کہ خیال سے ذکر ہو. ایک تو یہ طریقہ کہ ایک سانس میں کہیں, دوسرا یہ کہ نہیں جب سانس لے رہے ہیں تو کہیں لا الہ مثلا, پھر جب نکالیں تو کہیں اللہ, سانس لیں تو خیال سے کہیں یا رحیم, جب نکالیں تو یا کریم. یہ ذکر جو ہے, یہ دونوں جو ذکر ہیں, یہ روزے کا مقصد ہے کہ خیال سے ذکر جب آپ کرنا سیکھ جائیں گے تو دائم ذکر بنیں گے, پھر ہمیشہ انسان ذکر سے رہ سکتا ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ زبان تھک جاتی ہے, خیال ادھر ادھر دوڑ جاتے ہیں, تو ذکر کا فائدہ نہیں ہوتا ہے نا. ذکر کے اثرات تب ہوں گے جب آپ خیال سے ذکر کریں. تو اب توحید کے چار درجات ہیں. روزے کے ذریعے سے انسان تیسرا, جو سب سے بڑا تیسرا اور چوتھے درجے پہ پہنچ سکتا ہے. پہلا درجہ توحید کا یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اہل توحید پہ میں کبھی عذاب نازل نہیں کروں گا. وہ بھی عزت و جلال کی قسم کھا کے اللہ نے کہا اہل توحید پہ عذاب نہیں ہوگا. اہل توحید کون ہے؟ جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہے اور دل سے بھی لا الہ الا اللہ کہے, اور ساتوں اعضا جو ہے اللہ کی فرما برداری میں اسے ٹریننگ دیتا رہے, یعنی مطیع ہوں, ساتوں اعضا اللہ کی اطاعت میں, آنکھ زبان ہاتھ یہ سارے اعضا, تو اس انسان کی جنت قیمت ہے, اس نے ادا کر دی جن, وہ جنت میں جائے گا. یہ پہلا درجہ ہے پرائمری توحید کا. دوسرا درجہ جو توحید کا ہے وہ اس سے بلند ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے, اس کی تفسیر کو سمجھنا ہے اور اپنے تمام اعضاء پر اور عمل سے اس کو ظاہر کرنا ہے. وہ کیا ہے توحید کا دوسرا درجہ؟ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ, کہ آپ کا وجود ہو یا کائنات کا وجود ہو, نفع دینے والا صرف خدا ہے. وہ انسان بھی دے رہا ہے تو وہ سبب ہے, خالق سبب خدا ہے, اور نقصان سے بچانے والا بھی صرف اور صرف خدا ہے. یہ توحید جب آتی ہے تو انسان ولی خدا بن جاتا. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم, اولیاء خدا جو ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے دل میں کسی کا بھی خوف نہیں ہے تو آپ کے پاس دوسرے درجے کی توحید ہے, آپ اولیاء خدا میں شامل. ٹھیک ہے, ہم جن سے ڈرتے ہیں, بھوت سے ڈرتے ہیں, یہ سب وہمیاں ہیں, وہ سے ڈرتے ہیں, ملٹری سے ڈرتے ہیں, حکمرانوں سے ڈرتے ہیں. تو اسی لیے اسلامی ملکوں پہ آپ دیکھیے اکثر جو ہیں 90% سے زیادہ فاسق فاجر ظالم شرابی حکمران ہیں. لوگ ڈر رہے ہیں پتا ہے مگر ان کے خلاف نہیں اٹھتے, یہ ڈر کی وجہ سے. توحید اگر دوسرے درجے پر پہنچ جائے, جیسے الحمدللہ ایران میں علماء نے کام کیا, تو آپ دیکھیے وہ فاسق فاجر کو بھگا دیا. اور یمن میں اب لوگ ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں, یمن کے لوگ دوسرے درجے توحید پہ 3 سال سے ماشاءاللہ جہاد کر رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ دوسرے درجے کی توحید ہے. اب آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, مثلا یہ ہے کہ اگر آپ وہم کے تابع ہیں, عقل کے تابع ہیں, جب انسان عقل کے تابع ہوتا ہے تو پھر جو ہے ہر ڈر ختم ہو جاتا ہے اولیاء خدا میں شامل. مثلا آپ کو کہا جائے کہ بھی ایک مردہ ہے, اور مردہ یعنی لاش, آپ ایک کمرے میں ایک رات اس کے ساتھ گزار کے دکھائیے, تو 99% لوگ وہم کے تابع ہیں, وہ نہیں رہ سکتے. حالانکہ پتہ ہے مردہ سب سے بے ضرر ہے. کیوں نہیں رہ سکتے؟ کیونکہ وہم کے تابع ہیں, توحید ان کی ناقص ہے. جن کا خوف, بھوت کا خوف, اور اس وقت جو امریکہ شیطانیت کر رہا ہے پوری دنیا میں, اسی وہم کو یوز کروا رہے ہیں پروپیگنڈا کے ذریعے سے. 2 سال سے میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو رہی, کرونا سے اتنا ڈرایا ہے کہ ان کا ٹارگٹ ہے کہ پوری دنیا سے $2,000 trillion کمانا ہے. $10-20 trillion خرچ کیے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے, ابھی گوگل میں جا کے سرچ کریں تو جرمن میں ڈاکٹرز پکڑے گئے ہیں, اٹلی میں, کینیڈا میں, جو کرونا پیشنٹ کو خود مار رہے تھے, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کو ریفرنس چاہیے تو BMJ جو ہے نا, بڑا جرنل ہے, دنیا میں 4th نمبر پہ میڈیکل کا جرنل ہے, برٹش میڈیکل جرنل, اس میں بھی لکھا ہے کہ کینیڈا میں ایک ڈاکٹر جو ہے پیشنٹ کو مار رہا ہے. ان کو پیسے ملتے ہیں, اسپتال کو $30,000 مل رہے ہیں لوگوں کو, یعنی بتائیں کہ کرونا سے لوگ زیادہ مر رہے ہیں, جبکہ جتنے بڑے جرنل میں آپ دیکھیں گے 0.7 ہے ان کا جو مارنے کا ہے, اس سے زیادہ یہ کوئی خطرناک وائرس نہیں جتنا یہ بتا رہے ہیں. اور پھر سب سے زیادہ لوگ کس سے مرتے ہیں؟ ایڈ سے مرتے ہیں نا. تو پھر یہ جو زنا خانے کھولے ہوئے, ان کو پہلے بند کریں نا, جو کرنٹینہ کرتے ہیں, ان سے تو ٹیکس ملتا ہے ان کو. یہ سارا خوف کا بے پار ہے. سب سے زیادہ دنیا میں ایڈس میں لوگ مرتے ہیں, مگر وہ زنا خانے وہ ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں, وہ تو ان کو کما کے دیتے ہیں. پھر اس سے زیادہ جو ہے لوگ, آپ دیکھیں دوسرے تیسرے نمبر پہ کس سے زیادہ سگریٹ نوشی سے. کرنٹینہ کریں, سگریٹوں کو کیوں نہیں بند کر رہے؟ پھر پولوشن جو ہے, پھر کارخانے کیوں بند کر رہے؟ ان سے آمدنی ہے. کرنٹینہ خوف, یہ وہی ہے کہ لوگ جو ہیں 99% وہم کے تابع ہیں, اور ان کو اتنا ڈراؤ اتنا ڈراؤ. جیسے پہلے جادوگر لوگوں کو ڈراتے تھے نا, جادو سے وہ سام نظر آتا تھا. تو یہ آج کے زمانے کے یہ جو ہے نا میڈیکل کے جادوگر ہیں, جبکہ یہ نہیں کہ سارے خائن ہیں. اس میں 80,000 سے زیادہ ڈاکٹر یورپ میں, انہوں نے سائٹ بھی بتائی ہے, بنائی ہے, اور آپ ضرور وہاں جا کے دیکھیے ان کی سائٹس کا لنک بھی ہم بتا دیں گے آپ کو, کہ یہ سارا فراڈ ہے. یہ بس وہمیہ کو استعمال کر رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں کہ ابھی ہم انشاءاللہ ایک ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں کہ ویکسین مت لگوائیے گا. ویکسین سے جو ابھی ہم نے ریفرنس جمع کیے ہیں, جس میں بی بی سی کا بھی ریفرنس ہے, یہ بی ایم جی کا, اور بڑے بڑے جرنلز جو میڈیکل کے ہیں, تو کلوٹنگ تو یہ لوگ مان رہے ہیں, باقی چھپا رہے ہیں کہ کلوٹنگ صرف برٹش والے آکسفورڈ والے ویکسین سے نہیں ہو رہا ہے, سب سے ہو رہا ہے. فائزر سے بھی ہو رہا ہے, وہ بل گیٹ والے سے بھی ہو رہا ہے, اور ایک اور دوسرا بھی ایک کمپنی نے جو کیا ہے, اس سے بھی کلوٹنگ سب سے ہو رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے موت کا سبب کیا ہے؟ ہارٹ اٹیک. اور ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے؟ کلاٹنگ سے بلڈ کلاٹ ہو جائے, اور بلڈ کلاٹ سے ہارٹ, اس میں برین ہے, میرے برین کے لوگ بھی شریک ہیں جو برین کے کلاٹنگ سے مرے ہیں. تو کلاٹنگ جو ہے اس سے بڑھ کر موجود لوگ چھپا رہے ہیں, نہیں بتا رہے ہیں, یہ پورا پروپیگنڈا ہے. جب انہوں نے یہ مان لیا کہ بلڈ کلاٹ ہوتا ہے और ये सिर्फ ऑक्सफोर्ड से नहीं, नॉर्वे की रिपोर्ट है, फाइजर से भी हो रहा है, बिलगेट तीनों से हो रहा है। तो तीनों में एक चीज डाली गई है और वो आज तक किसी भी वैक्सीन में नहीं डाली गई है, नैनो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इसमें रोबोट्स डाले गए और इंसान को वाइफा बना रहे, तो बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर। और दूसरा चीज ब्लीडिंग, अब मेंस्ट्रुएशन खवातीन को जो हजारों खवातीन उस ग्रुप में हैं डॉक्टर्स के जो इसके अगेंस्ट हैं कि ब्लीडिंग हो रही है उनको, और सिर्फ एक जगह नहीं, रिपोर्ट्स हैं ब्लीडिंग जो है वो लंग्स में भी हो रही है, ब्लीडिंग जो है आंखों में भी, लोगों के वो पिक्चर्स भी आ गए हैं, अलबत्ता पूरा सेंसर है, बायकॉट है। तो फिर ज्यादा जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन्स हैं उनमें स्वेलिंग हो रही है, तो इनका एक टारगेट ये है कि नस्ल आइंदा जो है ना हो, और अभी तो ये थोड़े थोड़े साइड इफेक्ट्स हैं। और फिर बॉडी को फैक्ट्री बना रहे हैं, वो जो आर्टिफिशियल प्रोटीन है, वो पूरी डिटेल हम बताएंगे इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्री में, जो हमने पूरे मेडिकल के जर्नल से जमा किया है। तो ये इंसान की जो बॉडी है वो एक फैक्ट्री बन जा रही है, आप वाइफा बन जा रहे हैं, और जनाब उसके साथ साथ जो है आज तक ये वैक्सीन है ही नहीं, ये केमिकल 5 डॉक्टर्स ने बता दिया साबित करके उस साइट पर कि ये केमिकल वॉर वेपन्स है, बायो वेपन्स है इन जो यूज कर रहे हैं। तो ये जिन लोगों ने लगाए भी हैं अमेरिका में नॉर्वे में, उनकी हालत भी बुरी है कि दिमाग हमारा काम नहीं कर रहे, क्योंकि रोबोट्स जो बनाए हैं इन्होंने कि नैनो टेक्नोलॉजी, वो जो है पावर जो ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी आपके ब्लड से ले रहे हैं। तो पहले हमने 2-3 डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि वो कैसे काम करते हैं, तो उसमें ब्लड कैंसर का होना ये जरूरी है और ये सारे प्रॉब्लम होना जरूरी है। तो बहरहाल आप रहबर मौजम ने भी मना किया है। अब बाद लोग कहते भी मतलब दूसरे महाराज इजाजत देते हैं, दूसरे महाराज के पास इतना नॉलेज नहीं, यानी सोर्स है, फतवा किस पे देता है ना, इंफॉर्मेशन, क्योंकि रहबर वली फकी इज्तमाई उमूर में आप जिसकी भी तकलीद करें वली फकी को मानना होता है, ये फिक्र का मुतफिका फैसला है, क्योंकि वली फकी के पास 200 मिनिस्ट्रीज हैं और हर मुल्क में सफीर हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जब इस वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई कि ये असलन में एक बायो वेपन है, बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रहबर मौजम ने कहा कि ये इस्तेमाल न करें। तो ये आप मोमिन को बताएं, क्योंकि मीडिया बिल्कुल कोरोना के खिलाफ कोई बात कहे, वैक्सीन के खिलाफ कहे, तो बिल्कुल उसकी वीडियो फौरन मिटा दी जाती है, ठीक है। तो ये आप पे इंसानों की जान बचाना ना, फिर नहीं क्या नस्लें तबाह हो जाएंगी। और ये अगर आपको यकीन ना आए तो ये तो पहले तजुर्बे हो चुके हैं, इंग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड को इन्होंने रोबोट्स के जरिए से उस पर कंट्रोल किया बगैर ऑपरेशन, तो रोबोट्स जाके उसको ब्लॉक कर देते हैं प्रोस्टेट को, इस तरह से कैंसर को भी वो मैं सेल को ब्लॉक कर देते हैं। तो जब वो प्रोस्टेट ग्लैंड को ब्लॉक कर सकते हैं कैंसर सेल को, तो इसी तरह से वो आपके मेमोरी को, आपके अकल को, आपके होश को, या खुद जो ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है मजहबी लोगों के अंदर होता है उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं, यानी पूरा आप उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। बहरहाल ये जरूरी है। तो ये इस्तेमाल कैसे, पूरी दुनिया को गुलाम कैसे बना रहे हैं कि अगर पूरी दुनिया वहम के ताबे ना होती, अकल के ताबे होती, तो कभी बेवकूफ नहीं बनते, और उनके क्योंकि खौफ दिलाते हैं ना वहम के जरिए। तो दूसरे दर्जे की जो तौहीद है वो अगर इंसान पहुंचे तो कभी उसको खौफ नहीं, हम डरते हैं जिन भूसा के लिए एक मैयत के साथ नहीं सो रहे, तभी हम पहले दर्जे की तौहीद पर, दूसरे दर्जे की तौहीद पे हम नहीं पहुंचे। इसमें एक जबरदस्त मौला अली का जुमला है, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि चारों किताबों से मैं एक आयत बता रहा हूं जो किलीद है, किलीद यानी कुंजी है तमाम मुश्किलात के हल, एक आयत, वो क्या है, फरमाया मन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हसबुह, چاروں تورات انجیل زبور کو. فرمایا یہ ایک آیت جو ہے نا کنجی ہے ہر مشکل جو بھی آپ کی اس کی. میں یہ توکل اللہ وحسبہ, جس نے اللہ پہ توکل کیا, اللہ پہ بھروسہ کیا, تو بس اس کی ہر مشکلات حل ہو جائیں گی. تو الحمدللہ یہ مولا علی کا فرمان ہے, ہم مومن ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ توکل کریں. اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کا سمپل جو امیونٹی بڑھانے کے لیے ماں موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دوا, اس پہ پورا بہترین ریسرچ بھی آ چکا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا انگریڈینٹ ہے, اس کا کیا کیا فائدہ ہے. تو ہر وائرس کو الحمدللہ اس سے مارا جاتا ہے. اب آئیے کہ جو توحید ہے, روزے کا مقصد کیا ہے کہ تیسرے درجے کی توحید پہ لے جائیں آپ, وہ اس سے بھی بڑا ہے. تیسرے درجے کی توحید کیا ہے کہ قرآن مجید میں چھ سورے ہیں نا, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جسے مسبحات کہتے ہیں, سب اسم ربک الاعلی, سورہ حدید, سورہ حشر, سورہ تغابن, سورہ اعلی, سورہ جمعہ, سورہ صف, چھ سورے. ان کو مسبحات کیوں کہتے ہیں؟ ان کا آغاز اللہ کی تسبیح سے, اور سونے سے پہلے اگر ان سورہ کی تلاوت کریں تو سکرات موت بہت آسان ہوگی. نہ صرف آسان ہوگی بلکہ اس موت میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی, یہ بہت تاکید. اور ان سوروں کا مقصد کیا ہے؟ یہ سورے ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ زمین بھی تسبیح کر رہی ہے تو آپ کیوں نہیں سنتے, پانی بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے, درخت بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, پتے بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. یعنی یہ سارے جو جمادات ہیں نباتات اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. تو اے انسان تو کیوں نہیں سن پا رہا ہے؟ کیونکہ تو ابھی توحید کے دوسرے درجے یا پہلے درجے پر. تو تیسرے درجے پر پہنچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ یہ درخت جو تسبیح کر رہا ہے, یہ نہیں کہ بس نماز جیسے ہم پانچ وقت پڑھتے ہیں پانچ وقت ذکر کر رہا ہے پھر بس, یہ دائم ذکر ہے, یہ ایک لمحے بھی تسبیح چھوڑتے نہیں. جب تک انسان وہ صفت اپنے اندر پیدا نہ کرے تو ان کی تسبیح نہیں سن سکتا ہے. یعنی وہ صفت پیدا کرنی ہے جو ان کے اندر ہے, یہ دائم ذکر, یعنی دائم الوضو, ہمیشہ وضو سے رہے, ہمیشہ خدا کا ذکر کریں, پھر ہم ان کی تسبیح کو سن سکتے ہیں. اور یہ مقصد روزے میں ہمیں بتایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے انسان مقام فنا بھی حاصل کریں, یعنی اپنی ذات کو اللہ کی محبت میں فنا کر دے, اہل بیت کی محبت میں فنا کر دے, یہ بھی ضروری ہے. دوسرا نقطہ جو ہے فنا. اب آپ دیکھیں دوسرے درجے کی توحید پر بھی لوگ وہ پہنچ جاتے ہیں, بس دو مجاہد ہیں آپس میں پھر لڑتے ہیں, دو علماء ہیں پھر آپس میں حسد کرتے ہیں, لیکن دوسرے درجے کی توحید پر ہیں, انقلابی ہیں, انقلابیوں میں اختلاف ہوتا ہے, علماء ہیں, علماء میں دونوں مدرسے بنا رہے ہیں مگر آپس میں اختلافات, کیونکہ مقام فنا نہیں ہے. یعنی میں ابھی تک موجود ہے, میں اور میری. یعنی اگر انسان حب ذات کو ختم کر لے, ذات کی محبت کو ختم کر لے, تو تمام جو خرابیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. ایک مطلب ایک ایک خرابی کو آپ ختم کریں, غیبت کو ختم کریں, حسد کو ختم کریں, جناب حب دنیا کو ختم کریں, وہ ایک لمبی فہرست ہے گناہوں کی. لیکن جب انسان مقام فنا پہ پہنچتے ہیں, اپنی ذات کو فنا کر دیں اللہ کی محبت, تو پھر یہ ساری بری عادتیں ختم ہو جاتی ہیں. جو جتنی خرابیاں میں کی وجہ سے, جھگڑے میں کی وجہ سے, غصہ میں کی وجہ سے, جب میں کو ختم کر لیا آپ نے تو ساری بری عادتیں آپ نے ختم کر لی, اور پھر محبت خدا آ جائے تو ساری نیک صفات آ جاتی. تو یہ شرط ہے دوسری, تیسری جو ہے توحید کے لیے. اب دیکھیے جو پہلی اور دوسری توحید ہے اس میں انسان کیا کرتا ہے, اپنے ارادے کو نا اللہ کے ارادے کے تابع بناتا ہے, کہ جو اللہ کی مرضی ہو اس کے مطابق کام کروں, اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے تابع یعنی اطاعت کرتا ہے, بات سنتا ہے اللہ کی. بھوک لگتی ہے مگر نہیں کھا رہے، اللہ کا ارادہ ہے، تو یہ مومن ہے. مگر تیسرے درجے پہ یہ انسان اصلا اپنے ارادے کو ہی فنا کر دیتا ہے، میرا ارادہ ہی کوئی نہیں ہے. جب انسان کا اپنا ارادہ ہی نہیں ہے، اپنی خواہش ہی کوئی نہیں ہے، چاہت ہی نہیں ہے، تو یہ جب انسان مومن نہیں ہے، اب یہ معصوم ہے یا عصمت پیدا ہوتی، اب یہ آدمی گناہ نہیں کر سکتا. جس نے مقام فنا یہی ہے، سلمان فارسی کے لیے جب امام پاک سے پوچھا گیا کہ اتنا بڑا مقام کیسے دیا رسول خدا نے، مقام فنا پر تھا، اس کی اپنی کوئی چاہت نہیں تھی، اپنا کوئی ارادہ نہیں تھا، اپنی کوئی پسند نہیں تھی، سلمان وہی چاہتے تھے جو مولا علی چاہتے تھے. یہ مقام فنا ہے. تو مقام فنا پر جب انسان پہنچے تو انسان معصوم ہے، مومن نہیں ہے، اسے بڑا درجہ ہے، معصوم ہے. تو آپ کہیں گے کیا معصوم یعنی وہ اہل بیت جیسا ہوگی یا انبیاء جیسا؟ نہیں، اس کی عصمت جو ہے انبیاء سے بہت کم ہے، اہل بیت سے اور بہت کم ہے، مگر اس کی عصمت فرشتوں سے زیادہ ہے. جیسے فرشتے گناہ نہیں کرتے، یہ بھی گناہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور ایسی ہستیاں گزری ہیں، مثلا مقدس اردبیلی 40 سال ان کی جو آخری عمر تھے، انہوں نے نہ حرام نہ مکروہ حتی مباح کام، جو جائز کام ہے وہ بھی نہیں کیا، صرف مستحب کام کرتے تھے یا واجب. کبھی انہوں نے زور سے کسی کو ڈانٹا نہیں، نوکر کو یا بیوی کو یا بچوں کو، ہمیشہ خدا کے حضور میں رہتے تھے. تو یہ عصمت ملتی ہے تیسرے توحید کے درجے پر. انسان کی عصمت کیا ہے؟ انسان کی عصمت فرشتوں سے زیادہ ہے، انبیاء سے کم ہے. اور جب اس مقام پر پہنچتا ہے کہ کوئی کام بھی جو نہیں انجام دیتا مگر دیکھتا ہے یہ واجب ہے یا مستحب ہے، اللہ پاک اسے علم غیب عطا فرماتا، علم غیب عطا فرماتا ہے خدا اسے. اور جب علم غیب اللہ پاک عطا فرماتا ہے، امام زمانہ علیہ السلام بھی غیب میں ہے، امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے. یہ شرط ہے کہ دائم الذکر رہے اور مقام فنا. اور چوتھے درجے پر جو توحید ہے، اس وقت انسان کب پہنچتا ہے؟ جب انسان امام زمانہ کی علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگردی میں چلا جائے، امام کی زیارت کرے، امام سے رابطہ ہو جائے. اب امام پاک اسے درس دیتے ہیں. ہزاروں لوگ ہیں جو پہلے بھی گزرے ہیں، آج بھی اس طرح ہیں، چھپے ہوئے رہتے ہیں، جو امام سے رابطے میں، اور امام انہیں درس دیتے ہیں، اور امام انہیں جو ذکر دیتے ہیں کہ مثلا 40 نکالے ان اللہ کے اسماء کا، تو پھر ان اسماء پروردگار کی تجلی ہوتی ہے. یہ مقام تجلی ہے جس کا ذکر جو اگر آپ نے مناجات شعبانی پڑھی ترجمے کے ساتھ، تو اس میں ہے. اب یہ مقام تجلی ہے، اللہ کے اسماء کی تجلی کن پر ہوتی ہے؟ انبیاء پر ہوتی ہے، اہل بیت پر ہوتی ہے. اب جب انسان اس مقام پر پہنچ جائے، نہیں ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں، تم ہم سے ہزار گنا اوپر مقام، یعنی انبیاء کا مقام ہے کہ اللہ کے ایک اسم کا ذکر کرے، یا رحیم یا کریم، مثلا دائم ذکر رہے 40 دن، مثلا یہ پورا ریاضت ہوتی ہے، اس میں روزہ لازمی ہے اور توسل لازمی ہے، زیارت عاشورہ پڑھے، زیارت جامعہ، دعائے توسل، یا امام زمان علیہ السلام کی زیارت. تو اللہ کے اسم کی تجلی ہوتی ہے، اور تجلی کی پہچان کیا ہے؟ 6 دن 7 دن 10 دن اس انسان کو نہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے نہ پینے کی ضرورت. فرمائیں، یہ انبیاء کا مقام ہے. یہ حضرت موسیٰ کو واہ طور پر گئے اور تجلی ہوئی، کھانے پینے کی ضرورت نہ رہی، اور نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے انسان کو کہ بھائی کمزوری جو کھائے نہیں پی تو تین دن. اب دیکھ کربلا والے بھی ان میں وہ ہستیاں تھیں کہ اس متوحید کے آخری درجے پر تھے. اسی لیے فرمایا کہ اس سے پہلے نہ ایسے گزرے ہیں کربلا جیسے شہدا, نہ قیامت تک ایسے گزریں گے. یعنی اتنا بلند مقام ہے کربلا کے شہدا. اس لیے اب دیکھیں تین دن کی بھوک پیاس ڈری ہائیڈریشن ہو جائے تو آپ تو چل نہیں سکتے, تلوار سے لڑ کیسے سکتے, انرجی کہاں سے تھی کہ کئی سو کو مارا, مقامت کی جہاد کیا. یہ وہی مقام تجلی ہے. مقام تجلی پر انسان کو عظیم شان ایک انرجی ملتی ہے. اور یہ جو حضور قلب ہے, یعنی دائم ذکر ہونا, یعنی حضور قلب خود کو خدا کے حضور میں سمجھنا, اس میں خود بے پناہ لذت ہے. اس کے بھی درجات, مطلب تیسرے درجے پر بھی لذت بہت ملتی ہے, بہت ملتی ہے. مگر چوتھے درجے پر توحید کے جب انسان پہنچے تو حضور قلب کے میں خدا کی دربار میں اس قدر لذت زیادہ ہوتی ہے کہ اپنے جسم سے بے خبر ہو جاتا ہے. یہاں پر مشہد مقدس میں ایک ہستی گزری آیت اللہ نخود کی, کہ ماں خمینی نے بھی ان سے فیض لیا کہ شاگردی اختیار کی. وہ خادم کہتا ہے کہ وہ حرم امام رضا میں رات کو نماز تہجد چھت پہ جا کے پڑھتے. تو میں گیا تو دیکھا برف ہو رہی ہے, آیت اللہ جو رکو میں. میں نے کہا سا میں نے چائے بنا دی, اب آ جائیے نیچے بہت سردی ہے. میں آ کے سو گیا تو چار گھنٹے کے بعد اٹھا نماز فجر سے پہلے, دیکھا ابھی تک آیت اللہ نہیں آئے. بوڑھا آدمی کہیں گر نہ گیا ہو, بارش ہو رہی ہے. اوپر گیا تو ابھی تک وہ رکو میں تھے چار گھنٹے سے, اور کئی انچ برف جو ہے اس کے پیٹ پر. یہ ہے عشق خدا کی بلند ترین منزل, کہ اپنے بدن سے انسان غافل ہو جائے. اس قدر حضور قلب میں لذت ہے. ہم لوگ تو حیوانی لذت سے باخبر ہیں. وہ کیا لذت ہے کہ انسان اپنے جسم سے بے خبر ہو جاتا. اسے صحابی کا بھی ایک واقعہ ہے کہ رسول خدا نے کہا بھی حفاظت کرو, وہ نماز تہجد پڑھ رہا تھا, دور سے دشمن نے کہا کہ آدمی کھڑا ہے, پھر درخت ہے, ایک تیر لگایا تو تھوڑا سا جھٹکا ہوا. اسے اس سورہ رحمان یا سورہ یاسین میں اتنی لذت ہو رہی تھی حضور قلب میں کہ اسے درد کی فکر نہیں تھی. پھر انہوں نے کہا بھی تھوڑا ہلا تھا یہ آدمی, پھر دوسرا تیر لگایا, یہ تین تیر اس نے کھائے مگر نماز کو نہیں چھوڑا. مگر پھر سوچا کہ ایسا نہیں کہ میرے اس لذت کی وجہ سے دوسرے لوگ مارے جائیں اور میں نماز پڑھتا رہوں, تو جلدی نماز ختم کر کے دوسروں کو اٹھائے. تو ایسی ہستیاں گزری ہیں, مقام بہت بلند, اور آج بھی ایسی ہستیاں ہیں اور اس قدر وہ لذت ہوتی. مثلا محمد سن تبا تباہی جو علامہ گزرے ہیں, صاحب تفسیر المیزان, کبھی 80 سال سے عمر زیادہ تھی, 85 سال سے تقریبا, کبھی ٹیک لگا کر لوگوں نے نہیں دیکھا. ٹیک لگا کر بوڑھا آدمی جہاں بیٹھتا ہے ٹیک لگا کر بیٹھ, ہمیشہ خود کو خدا کے حضور میں جو انہیں لذت ملتی تھی وہ ٹیک لگانے سے بہت زیادہ. اب ان کے شاگردوں کا بھی حال, گھنٹوں بیٹھتے ہیں, ایسے بیٹھتے ہیں ادب میں جیسے کسی کے حضور. کیونکہ جب کمال حضور ہو تو کمال ادب پیدا ہوتا ہے, جب کمال یعنی معراج آخری درجہ, تو لذت بھی معراج پر پہنچتی. ٹھیک ہے, ان کے شاگرد ایک فرماتے ہیں کہ بھائی جب مجھے ٹیک لگا کر دیکھو سمجھو وہ میرے زندگی کا آخری دن, یعنی جب مر جاؤں گا تو ٹیک لگا دوسرے لگا دیں. ہمیشہ خدا کے حضور ہوتا ہے. جو بندہ ٹیک نہیں لگا سکتا, جو مباح کام ہے آرام بھی نہیں ہے مکروہ بھی نہیں ہے, تو وہ گناہ کیسے کرے گا. خدا کے حضور میں لذت میں ڈوبے ہوئے لوگ آج فرمائے. تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی امید رکھیں, چاہے کہ ہم لائق نہیں لیکن امیدوار انسان رہے, انشاءاللہ دوسرے درجے توحید پر پہنچے. یہ ڈر سارا کرونا ورونا کا, یہ شرک ہے, یہ نکل جائے. البتہ جو علاج ہے وہ البید نے بتلایا ہے, ویکسین تو پورا ایک کاروبار ہے پوری دنیا کو لوٹنے کا. کولونیزم کے بعد کرونا ازم کی طرف دنیا جا رہی ہے, اور اس میں منسٹروں کو پیسہ دیا گیا ہے. وہ ہم نے تو ڈاکیومنٹری میں دکھایا بھی ہے, امریکہ کی گورنمنٹ کی سائٹ ہے, کہ $6 trillion کا چیک جو سائن کیا ہے ٹرمپ نے ایک سال پہلے, جب کرونا کا نام و نشان نہیں تھا. تو یہ سارے مسائل ہیں. انشاءاللہ دعا کریں کہ مومنین محفوظ رہیں, اس کرونا سے ان کو باخبر کریں. کرونا ویکسین, کوئی بھی ویکسین, 12 کمپنیوں کو انہوں نے اجازت دینی. ابھی 4 کمپنیاں, 3 امریکہ میں, ایک انگلینڈ کی کمپنی ہے. زیادہ تر زائونس کمپنیاں ہیں, وہ کمائیں گے بھی, لوگوں کو ماریں گے بھی, غلام بھی بنائیں گے, اور لوگ التماس بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں دو. اب جب بتائیے کہ کینیڈا میں ڈاکٹر, وہاں تو پتہ ہے کہ آپ سو بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر کو, جب وہاں ڈاکٹر مار رہے ہیں. اور یہ بڑا ریفرنس میں نے دیا آپ کو, برٹش میڈیکل جرنل, 4th نمبر پہ دنیا کا سب سے بڑا جرنل. اور جرمنی میں آپ جا کے گوگل میں سرچ کریں, ڈاکٹرز آر کلنگ کرونا پیشن, آ جائے گا. اٹلی میں مار رہے ہیں. تو باقی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کون پوچھتا ہے, تو ڈاکٹر جو بھی کہہ رہے ہیں کس طرح سے مار رہے ہیں, کیسی ڈرگ دے رہے ہیں جس سے امیونٹی پاور ختم ہو جائے. وینٹیلیٹر پہ 97% لوگ مرتے ہیں, بعض نے اس ریسرچ کی 80% لوگ مرتے ہیں وینٹیلیٹر پہ, جو لوگ بچتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں, ان کا بدن سے اور برین سے تعلق ختم ہوتا ہے. اس کے باوجود یہ کر رہے ہیں. اب پھر ڈرگ, پھر یہ ابھی تیسرا آ گیا, بالکل بلیک آؤٹ ہے, بالکل سینسر ہے, اور لوگوں کو نہیں بتا رہے. تو یہ آپ کا فریضہ ہے, انشاءاللہ لوگوں کو بتلائیں. اور انشاءاللہ یہ ایک دو دن میں ہمیں ڈاکیومنٹری بنا دیں گے کہ اس کے کتنے سائڈ افیکٹ, بلیڈنگ کہاں کہاں ہو رہا ہے, ہر جگہ بلیڈنگ ہو رہی ہے. تو مومنین کو آگاہ کریں انشاءاللہ. التماس سے دعا بھی, اگر کوئی سوال ہے تو بسم اللہ.
جی سید رضا حسین,
آواز جی. السلام علیکم, خیریت سے آپ؟
ایک منٹ میں آواز بڑھا دوں. جی ہاں جی, آپ السلام علیکم.
وعلیکم السلام, خیریت سے آپ؟
اللہ کا شکر الحمدللہ.
آغا, یہ ایک سوال آپ سے کرنا تھا. رہبر معظم سید علی خامنہ صاحب نے ویکسین کے حوالے سے جو بیان دیا تھا اس میں انہوں نے امپورٹ پہ پابندی لگائی تھی, اور امپورٹ کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایران میں پہلے بھی پیرس سے کچھ بلڈ آیا تھا جس میں ایچ آئی وی ڈال کے بھیجا گیا تھا, تو اس سازش کے پیش نظر, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی چیز ٹرائل نہیں ہوئی صحیح طرح سے, تو اب اپنے ملک میں بنائیں, اس کو ٹرائی کریں, استعمال کریں, کیونکہ وبا اور مرض تو ظاہر سی بات ہے موجود ہے, اور ایران میں خود اتنی زیادہ اموات اس کے نتیجے میں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے اس کے دفاع کے حوالے سے کہا تھا کہ خود اپنی وہ کریں, تو اس پہ تھوڑی سی آپ ذرا روشنی ڈالیے گا اس حوالے سے. شکریہ.
آواز آپ کی کم آ رہی ہے, دور بہت دور سے بات کر رہے ہیں, سمجھ میں آ گیا میرے, آواز تھوڑی کم. ہماری آواز صحیح آ رہی ہے؟
جی آواز آ رہی ہے.
آج اب اس سے بتا رہا ہوں کہ رہبر نے کیسے فتویٰ دیا. یہاں پر تو ایک ہی ایلوپیتھی میڈیکل ہے, اور یہاں پر ان کا بہت ہولڈ ہے, مافیا ہے ڈاکٹرز کی. اور یہ ڈاکٹر ایک جو پہلے منسٹر تھا, اسی نے یہ جو یہاں پر رفسنجانی کے زمانے میں کہا تھا کہ نسل کم ہو, اور یہ فیملی پلاننگ شروع کیا تھا. تو اس زمانے میں ان کا زور تھا, جس پر رہبر نے 11 مرتبہ کہا ہے کہ میں اس غلطی میں شامل تھا, اللہ معاف کرے ہماری نسل ورنہ بڑھتی اور بھی دوسرے وہاں بھی زیادہ ہو گئے مثلا یہاں پہ. تو یہ ڈاکٹروں کا بہت ہولڈ ہے. ابھی ڈاکٹر لوگ جو ہیں ان کا, یعنی خود ایران میں بھی 420 ملین ڈالر جو آئے ہیں, جس میں ہمارے ایک بلتی مولانا نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا, وہ کرونا سے پہلے مر گیا تھا, تو اس کا بل تھا 70 ملین کا. وہ بیچارے غریب لوگ تھے بلتی, ہم کہاں سے دیں گے. انہوں نے کہا بس کرونا لکھ دیں گے, پھر مجھ سے 70 ملین معاف ہو جائیں گے. تو وہ کرپشن ایران میں بہت زیادہ ہے, رشوت بہت زیادہ ہے, آپ کو پتہ ہے. یعنی ڈاکٹر ہمارے آیت اللہ جو ہیں تبریزیان نے جب طب اہل بیت کو پورے یہاں پر ایک انقلاب لے آئے, 2-3 ہزار شاگرد ہو گئے, تو ان کے 70 لیبورٹریز بند ہو گئے تھے ایلوپیتھی والوں کے. تو ڈاکٹروں نے ان پر کیس کیا, ان کو کورٹ میں لے کر گئے, اور آخر میں ان پہ قاتلان حملہ کیا, گاڑی پہ ٹرک چڑھا دیا, وہ اللہ نے ان کو بچا دیا, بیوی کا سرور پھٹ گیا. تو یہاں بہت بڑا مافیا ہے ڈاکٹرز کے خلاف, آپ بول نہیں سکتے. آیت اللہ ایک ضیائی ہے مشہد میں, ٹی وی پر آتے تھے, ان کے دروس وہ بند کروا دیے, اس کو جیل بھجوا دیا کہ آپ نے نسخہ کیوں لکھا ہے طب کا. تو یہاں پر بہت پاورفل ہیں. تو ہم لوگوں نے کرونا کے خلاف مسجد میں کوئی 500 کے قریب علماء تھے, مسجد حضرت زینب سلام اللہ علیہ، ایک پہلے سال جو کرونا آیا تھا کہ ہم نے جلسہ کیا تھا، اس میں پہلے والا منسٹر بھی ایک تھا جو احمدی نجات کے، اور ایک دوسرے مشہور آدمی ہیں وہ بھی تہران سے آئے تھے جنہوں نے فلم وغیرہ بنائی حضرت مسیح پر، اور ان کے ایک لیڈر جو ہے قاسمی ہے کیونکہ ان کا تھوڑا سپاہ میں بھی تعلق ہے۔ اس کے بعد ساری انفارمیشن جو ہے ہم لوگوں نے اکٹھی کر کے یہ قوم کے علماء نے، کیونکہ رہبر بھی پہلے ماسک لگاتے تھے، اب وہ رپورٹ کے بعد ابھی رہبر نے ماسک لگانا چھوڑ دیا ہے کیونکہ نقصانات زیادہ ہیں، وہ چار پانچ ڈاکٹر جو ڈاکٹرز کا گروپ رہبر کو اسے ملنے نہیں دیا تھا۔ ہم نے پہلے وہ رپورٹ آگا کا نمائندہ جو پاکستان میں اس کو دیا، اس نے کہا مجھے ملاقات منایا، پھر انڈیا میں جو آگا کا نمائندہ ہے وہ بھی دوست ہمارے ان کو دیا، وہ کہ ملاقات منایا، تو ڈاکٹروں نے منع کر دیا بھی آپ کی زندگی خطرے میں، آپ اسے ملے نہیں، رہبر کو اس طرح سے انہوں نے گھیرے میں لیا۔ پھر یہ علماء کے گروپ نے جو 500 کے قریب ہمارے علماء ہیں، انہوں نے ایک وفد بنایا، تین وفد بنائے، ایک بھیجا رہبر کو، ایک بھیجا پارلیمنٹ کو، ایک بھیجا سپاہ کو۔ وہ رپورٹ جب گئی اس کے بعد رہبر نے ویکسین پہ پابندی لگائی اور پھر کہا کہ یہ جو طب اہل بیت والے ہیں ان کو بھی آپ اجازت دیں، ان کو اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں کہ یہ بھی اپنی دوائی سے اپنا علاج شروع کریں۔ وہ ظاہراً تو انہوں نے اجازت دی مگر پھر بھی انہوں نے، یہاں پر میں نے کہا کہ بہت ہولڈ ہے ان لوگوں کا، طب اہل بیت والوں کو جیل بھیج دیتے ہیں اگر کوئی، حالانکہ پاکستان انڈیا میں ایسا نہیں ہے ابھی تک، وہ جو امریکہ کا قانون یہاں پر ہے کہ آپ نسخہ اگر لکھیں گے آیت اللہ ضیائی کو جیل بھیج دیا کہ آپ نے نسخہ لکھنے کا حق نہیں ہے آپ کا، لیکن امریکہ میں وہ قانون باطل ہو گیا، تو یہاں پر کرپشن بہت زیادہ ہے۔ الحمدللہ یہ سبب بنا کہ یہ ویکسین، پھر ایک عورت ہے وہ استطاعت میں ہے، محرز اس نام ہے اس کا، میاں امریکہ میں ہے، بچے امریکہ میں، اس نے وہی فارمولا سے ایرانی کا کہ ایرانی ویکسین ہے، وہی فائزر کے فارمولا سے، اور اس کو ڈبلیو ایچ او نے جو ہے وہ کہا کہ ہاں یہ بہت اچھی ویکسین ہے کئی ممالک میں، کیونکہ وہی فارمولا کا نام صرف وہ ایرانی جو رکھا ہے۔ وہ عورت پہلے بھی کافی کر چکی ہے، امید وہی لگ رہا ہے کہ مثلا سچے دینا کا آپ نے نام سنا، کہ سچے دینا یہاں مثلا کرپشن کی بتا رہا ہوں کہ کیسے لوگ کام کرتے ہیں، سچے دینا جس نے امام زمانہ کے خلاف کتاب لکھی ہے، اور آغا سیستانی نے کہا ہے کہ اس کو ممبر پہ جانے نہ دو یہ فاسق آدمی ہے، کئی مرتبہ خمینی کے خلاف اس زمانے میں سچن اس نے سلمان رشدی کی توہین کی حمایت کی تھی، امام خمینی کو برا بلا کہا تھا، وہ بدبخت آدمی جو ہے شیطان قسم کا، وہ جناب ایک سال یہاں پہ مشہد یونیورسٹی میں کسی پلان کے تحت ہے، اور یہ وہ آدمی ہے کہ ایڈوائزر ہے امریکہ کا، امریکہ کی فوج کا، جب روم فیلڈ وغیرہ جب عراق پہ حملہ کرنا چاہتے تھے تو وائٹ ہاؤس میں ہمارے جتنے دوست وغیرہ تھے امریکہ میں، کیونکہ ہم زیادہ جاتے تھے، جو امام برگا کے ہیڈ تھے یا جو مسکران، جب ان سب کو بلایا تھا مشورہ لینے کے، ہم عراق میں حملہ آپ کے کیا ایڈوائز ہے، تو وہ کہہ رہے تھے ہم سے پہلے یہ سچے دینا بیٹھا ہوا تھا، تو یہ خبیث آدمی جو فوج کا بھی ہے، تو ایران میں اندر ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سفارش اور رشوت ہو تو امریکہ کہتا ہم ہر کام کر لیتے، تو یہ ایک سال مشہد میں آیا، یونیورسٹی میں رہا اور حرم میں تقریر کرتا تھا، وہ تو ہم نے رکوا دی کہ یہ تو فاسق آدمی ہے، وہ کہا کہ جی ایک عورت ہے وہی یہی جو عورت ابھی اس میں بھی جس نے ویکسین بنایا، یاد امکان ہے کہ ایک ڈاکٹر عورت ہے دفتر رہبری میں، اس نے اس کو معرفی کیا، تو یہاں پر اندر بہت سارے لوگ اسے، ابھی ایک جو دفتر کا مسئول تھا وہ ابھی اس کو جیل میں ڈالا ہے کہ وہ کئی بلین ڈالر کی رشوت میں پھنسا ہوا تھا، اور جو قاضی تھا پہلے اس کا بھائی، تو یہاں کرپشن بہت زیادہ ہے، الحمدللہ امام زمانہ چلا رہے حکومت کو، تو خود دفتر رہبری کا مین آدمی جو ہے وہ اس میں انوالو تھا، وہ گھر بیچتے تھے اور زمینیں جو ہے وہ یعنی گورنمنٹ کی، اس میں بلین ڈالرز کا وہ فراڈ ہے، وہ بندہ جیل میں ہے، آپ بتائیے یہ جو روحانی کا بھائی جیل میں ہے، رفسنجانی کا بیٹا جیل میں، تو کرپشن بہت زیادہ ہے یہاں، بہت زیادہ ہے، تو یہ تو الحمدللہ شکر ہے کہ یہ رک گئی ویکسین، ورنہ یہاں ڈاکٹروں کا اب بھی بہت بڑا ہولڈ ہے، ابھی مثلا وہ ایک نائب ہے یہاں، ایک مسئلہ تھا، میٹنگ تھی ہماری امام رضا کے جو آستانہ ہے، تو ان کا نائب تھا، کہہ رہا وہ ڈاکٹر جو ہیں مجھے بھی ملنے نہیں دے رہے، تو اس طرح سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہاں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہے, یہ غیبی مدد ہے, مگر ان کا اپنا نظام تو بہت بھی کے اندر بہت سارے منافق لوگ چھپے ہوئے ہیں, بہرحال وہ امام زمانہ کی مدد سے پکڑے جا رہے ہیں. جی ہاں, تو یہ رپورٹ جو رہبر کے پاس گئی, اس کے بعد رہبر نے ویکسین بند کیا. پہلے رہبر خود اکیلے بیٹھے ہوتے تھے, ماسک لگاتے تھے, مطلب ماسک کا کوئی بھی دلیل نہیں ہے, اس کا فائدہ نہیں ہے, نقصان ہے, کیونکہ خود منہ میں کتنے وائرس ہوتے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں, فیملی ہو جاتی ہے, پھر آکسیجن ہر وائرس کو مارتا ہے, تو آکسیجن اگر باڈی میں نہیں ہوگا تو خود امیونٹی پاور کم ہو جائے گا, کینسر ہو جائے گا, یہ مسائل ہیں یہاں پر. پھر بھی ابھی مثلاً یہاں پر دیکھیں, جلوس یہاں نکلنے نہیں دیا ہے مسجد میں, مگر قم میں جلوس نکلے, وہاں علماء اس کو نہیں مانتے, وہاں 20% لوگ جو ماسک بھی نہیں لگاتے, مگر یہاں پر ان کا زیادہ کنٹرول ہے مسجد میں جلوس امام حسین. پورے پاکستان میں نکلا ہے نہیں, ابھی ایران میں محرم کا بھی تھا, حرم ایک سال بند کیے, جس میں آیت اللہ جب ہمارے جو ماشاء اللہ کا مشتد بھی عارف بھی آیت اللہ علیہ کاشانی نے کہا کہ یہ, اور کتابیں لکھی گئیں کہ حرم میں کبھی بھی وائرس نہیں آ سکتا ہے. لوگوں نے کہا ہم نے جوتیاں بھی کی لیبورٹری میں ٹیسٹ کی ہے کہ زوار ہیں, اس کے جوتیوں کے اندر بھی کوئی وائرس بیکٹیریا نہیں ہے. اور پھر حدیثیں لائے کہ جہاں ذکر, قرآن کی آیت بھی ہے حدیث بھی لے آئے کہ بھائی جہاں ذکر خدا ہو وہاں پر کوئی وبا نہیں آتی, یہاں تو 24 گھنٹے ذکر ہو رہا, ایک سال پورا ذکر, انہیں ڈاکٹروں کا اتنا زور ہے کہ حرم بند کروا دیا اور شفا خاک شفا کو اٹھا کے پتھر رکھوا دیے. تو یہاں یہ لابی بہت اسٹرانگ ہے الحمدللہ, مگر یہ تھوڑے سے علماء ہیں جو اس کو فیس کر رہے ہیں. جی ہاں, اور کوئی سوال ہے؟
جی السلام علیکم.
آپ کو آواز تھوڑی زور کم آ رہی ہے.
جی اب آ رہی ہے آواز آپ کو؟ ٹھیک.
جی بہتر, جی بہتر.
اچھا, مجھے آپ سے سوال ایک پوچھنا تھا کہ جو آپ نے بھی ایک ذکر کیا کہ اخلاقی برائیاں جو ہم میں ہوتی ہیں, جو ہم توحید کے درجات پہ آگے مزید چڑھنے سے پہلے ہمیں ان کو پہلے دور کرنا چاہیے, اس میں غیبت ہے, جیسے اگر کوئی غیبت سے توبہ کرنا چاہتا ہو یا جو دنیا میں اپنی جو آنے کے بعد سے اب تک جو برائیاں ان میں غیبت بھی کرتا رہا ہے, جب اس کو توفیق ہوگی کہ وہ توبہ کرے تو وہ پرانے جو اپنے اس کے اعمال نامے میں لکھی گئی اس کو انڈو کرنے کے لیے اس کا کوئی عمل ہے یا اس کا کوئی کفارہ ہے, وہ کیا ہے؟ اور یہ کہ آئندہ اگر وہ اپنے آپ کو اس پہ ثابت قدم رکھے جو اس نے ایک عہد کیا اللہ سے, اس پہ ثابت قدم رہنے کے لیے وہ کیا ایسا کوئی ذکر یا عمل کرے کہ وہ اس پہ قائم بھی رہے اور اس کے ساتھ ہی اپنے آگے جو مزید عرفان میں روحانی اپنی تربیت کر سکے. شکریہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا رکھا ہے اور کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی توبہ نہ ہو. اب یہ ہے کہ توبہ ایک ہے کہ اس کے بعد گناہ نہ ہو, وہ توبہ جو ہے اس کے لیے مولا علی نے 6 شرائط بتائے ہیں. حقوق الناس الگ ہے, حقوق اللہ الگ. اللہ کے جو حقوق ہیں, نماز قضا ہے وہ آپ ادا کریں, روزہ قضا ادا کریں, قمص قضا. حقوق الناس جیسے غیبت کی ہے تو ضروری کہ اس آدمی سے جا کے کہیں کہ آپ میں نے آپ نہیں, بلکہ وہ غلط ہے. اس کے لیے دعا کریں اگر مر گیا ہے, اس کے لیے صدقہ دے دیں اگر مر گیا ہے, جس کی غیبت کی ہے اس پہ ظلم کیا ہے, جو زندہ اس سے معافی مانگ لیں بھی اگر کوئی آپ کا حق میرے اوپر معاف کر دے, یہ طریقہ ہے. اب جو بھی گناہ ہے کسی عادت کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے, اس کی جڑ کو اکھاڑ کے پھینکنا ہے کہ علمی طریقے سے ظاہراً جو انسان کو شیطان دھوکہ دیتا ہے اس دھوکے سے نجات حاصل کرنا ہے کہ دوبارہ اس میں انوال نہ ہو. تو مثلا تکرار عمل سے عادت بنتی ہے اور عادت کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اگینسٹ اتنا آپ کام کریں, اس کے اگینسٹ اتنی نفرت ایجاد کریں یا آخرت کا خوف اتنا ایجاد کریں کہ دوبارہ وہ جو ہے اس کی طرف انسان نہ جائے, یعنی اس کو اتنی باطنی غلاظت دلائل کے ساتھ انسان. تو دو مرحلے, ایک علمی مرحلہ ہے کہ علم بھی ضرور ہو. انسان گناہ اس وقت کرتا ہے جب شیطان سے مناظرے میں ہار جاتا ہے. ظاہر ہے کہ شیطان پہلے عالم بھی تھا, جاہل نہیں تھا, عابد بھی تھا عالم, تو مختلف طریقے سے انسان کو بھٹکاتا ہے. تو جب عقیدے میں آپ مضبوط ہوں گے, خصوصاً جو مسائل اخلاقی ہیں, علماء سے مدد کریں گے حاصل کریں, اگر شیطان سے مناظرے میں آپ ہار جاتے ہیں تو وہاں واجب ہے کہ آپ علم حاصل کریں. تو جب علمی لحاظ سے آپ نے ان کو شکست دے دی تو ایک طرح سے وہ جڑ ختم ہو جاتی ہے. پھر تکرار عمل سے تاکہ گناہ کی جو سیاہی ہے اسے توبہ کے ذریعے سے صاف کیا جائے. حدیث میں کہ جس گناہ کو بھی یاد کر کے آپ روتے ہیں توبہ کرتے ہیں تو وہ گناہ بھی مٹ جاتا ہے, اس کا عذاب بھی مٹ جاتا ہے, چاہے قبر میں ہو, برزخ میں ہو, جہنم میں. بلکہ اس سے بڑھ کر جو خدا بندے عالم نے دو فرشتے رکھے ہمارے کاندھوں پر جو گناہ لکھتے ہیں, خدا ان پہ وہی نازل کرتا ہے کہ تم بھی بھول جاؤ کہ اس بندے نے یہ گناہ کبھی نہیں کیا. تو اس طرح سے گناہ کے اثرات الحمدللہ مٹ جاتے. بہت بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انتماع سے